أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء وظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. سورة الكهف کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ ذکر فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا, غار والوں کا جو واقعہ پیش آیا ہے, اور ہم نے جو قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے, وہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے, اور اسی وجہ سے یہودیوں عیسائیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ اگر وہ سچے پیغمبر ہیں تو اس واقعے کے بارے میں انہیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے. مشرکین نے یہ سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے مکمل واقعے کو ذکر فرما دیا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر, سچے رسول ہونے کی اطلاع بھی دے دی گئی, اور اس واقعے کے ذریعے سے ایمان والوں کو بہت بڑا سبق دیا گیا, قیامت کے منکرین کی دلیل بھی دے دی گئی, دوبارہ زندہ اٹھنے پر دلیل پیش کر دی گئی لوگوں کے سامنے, حجت کو ظاہر کر دیا گیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اس دنیا کے اندر دوبارہ پیدا فرمائیں گے, کیونکہ جو ذات قدرت رکھتی ہے اس بات پر کہ 300 سال تک کسی کو سلائے پھر اٹھائے, تو کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا, لوگوں کو آگاہ کر دیا ان کے بارے میں, تاکہ لوگ جان لیں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. بہت بڑی خبر دی جا رہی ہے ایمان والوں کو, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اصحاب کہف کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں اللہ کے وعدے کی سچائی کو واضح کر دیا گیا کہ جب آپ کے پاس میں دو طرح کی چیزیں سامنے آئیں, آپ یا تو ایمان اختیار کرو اور اس کے مقابلے میں گھر بار کو چھوڑ دو, اس کے مقابلے میں وطن کو چھوڑ دو, اس کے مقابلے میں آرام کی زندگی کو چھوڑ دو, اس کے مقابلے میں غاروں میں پناہ لینے کو اختیار کر لو. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ یا تو اس کے بجائے اگر ایمان کو چھوڑ کر کے مادیت والے راستے کو اختیار کرتے ہیں, بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو لوگ بھی ملیں گے, گھر والے بھی ملیں گے, اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی میسر ہوگا, اور سکون کی زندگی لوگوں کے ساتھ آرام سے گزار بھی سکتے ہو، غاروں میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نوجوانوں نے جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ بس اللہ کے لیے جینا ہے، توحید کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، ایمان والی زندگی جینا ہے، انہوں نے ٹھان لیا کہ نہیں، ہم اختیار کرتے ہیں مادیت کے مقابلے میں ایمان کو، شرک کے مقابلے میں توحید کو۔ ایسی زندگی جس کے اندر اللہ کو نہ ماننا پڑتا ہے لیکن یہ کہ رہنا پڑتا ہے فیملی کے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ ایسی فیملی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے خاندان والوں کی ضرورت نہیں ہے جس میں توحید کو چھوڑنا پڑے آدمی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب ان لوگوں نے ٹھان کر کے مضبوطی کے ساتھ، عزائم کے ساتھ اپنے ارادوں پر جمے رہے اور اللہ کے لیے قربانی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ کل کے لوگ جن کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا، آج انہی کی دست بوسی ہو رہی ہے، انہی کے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، یہ متبرک لوگ ہیں، یہ مقدس لوگ ہیں، یہ کہ جن کے ساتھ اللہ نے کرامت کا معاملہ فرمایا ہے، انہوں نے ایمان بچایا تو اللہ نے ان کو بچایا، انہوں نے توحید کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کو ایسی زندگی سلائی، آرام کی نیند سلائی کہ جو بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں آتی ہے محلوں کے اندر، 300 سال کی میٹھی نیند، جگہ جن کو میسر نہیں ان کو اللہ نے بہترین جگہ دے دی، آرام جن کو میسر نہیں تھا، آرام سکون کی نیند اللہ نے ان کو سلا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم جم کے دکھاؤ، اللہ ایمان والوں کو کامیاب کرتے ہی ہیں، ہو یہ کہ کچھ حالات آ جائیں، کچھ مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، وقتی طور پر صبر کریں، جم کے رہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، توحید پر جمے رہے، کامیابی ان کے مقدر چھو گئی، ان کے قدموں کو کامیابی نے چوم لیا۔ ان وعد اللہ حق، ایک بات تو یہ ثابت کر دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایمان والے کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت تو ان کی ہے ہی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، دوسری یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، ایمان والوں کو کامیاب کرے گا، دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ذات کسی کو صرف سلا سکتی ہے 300 سال، وہ 1000 سال کے بعد کسی کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پھر اس وقت کے واقعے کو یاد کرو جب وہ لوگ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ان کے پاس میں ایک عمارت تعمیر کرو۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا، وہ لوگ غار میں چلے گئے، جیسا کہ گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض مفسرین کے مطابق جب وہ غار میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری فرما دی، وہیں ان کو موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں لوگوں میں یہ طے پایا کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مقدس لوگ ہیں، متبرک لوگ ہیں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی عمارت ہونی چاہیے۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی کہ کوئی گھر ایسا بنا دیا جائے میوزیم کی شکل، جیسے آج کل ہوتی ہے، جس کے اندر ان کے نام لکھ دیے جائیں، ان کی تاریخ لکھ دی جائے، ان کا واقعہ لکھ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا رہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ میں پیش آیا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی، اور بعضوں نے کہا رب فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں، جو لوگ جھگڑ رہے تھے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ بعض نے کہا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ بعض لوگوں کا ہی ہے، یعنی اللہ کو زیادہ معلوم ہے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، ہماری تو ایک رائے ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو وہاں حکومت کے لوگ تھے اور جو اس وقت کے مسلمان تھے، عیسائی تھے اگر سے، لیکن اہل کتاب میں سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، اس وقت کے ایمان والے وہی تھے، مسلمین وہی تھے، تو اس وقت کے حکومت کے لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور بھی ضرور یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تعمیر کے کام کو اگر بنانا ہی ہے، ان لوگوں نے ایک ایسی رائے اختیار کری کہ چلو لوگ تو کچھ بنا کے ہی چھوڑیں گے، لوگوں کو تو کچھ بنانا ہی ہے، یا تو گنبدوں کی شکل میں بنائیں گے یا کچھ نہ کچھ بنائیں گے ہی، اولیاء اللہ کے پاس میں، اللہ والوں کے پاس میں، بہتر یہ ہے کہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ کسی کو کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر یہ حکومتی لوگ بھی تھے، مضبوط لوگ بھی تھے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، ان لوگوں نے کہا جن کو ان کے معاملے پر غلبہ تھا، لنتخذن عليهم مسجدا، ہم اس کے پاس میں مسجد بنائیں گے۔ قرآن پاک یہاں پر کوئی تردید نہیں کرتا ہے کہ ان کی قبریں تھیں وہاں پر، یہ لوگ مر گئے تھے، فات ہو گئی تھی، اس کے بعد یہاں مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر نہ بیٹھو نہ قبروں کو سجدہ کرو. تو پھر یہاں جو مسجد بنائی جا رہی ہے تو مسجد ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ تو سجدہ بھی کیا جائے گا، وہاں پر لوگ بیٹھیں گے بھی، عبادت بھی کریں گے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ بالکل ان کی قبر کے اوپر یا جو وہاں پر مر گئے تھے، وفات پا گئے تھے یہ لوگ، ان کے اوپر ہی یہ مسجد بنائی گئی ہو ایسی بات نہیں ہے، قریب میں بنا دی گئی تھی. اور اسی وجہ سے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں مسئلہ کہ قبرستان کے بازو میں آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. قبر کے بالکل سامنے اس کی گنجائش نہیں ہے، یا قبر کے اوپر اس کی گنجائش نہیں ہے، قبر کے بازو میں آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کسی کی بھی قبر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا ولی اللہ کی ہو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، آپ نے سختی سے منع فرما دیا ہے. بلکہ جب مرض الوفات کا موقع چل رہا تھا، بہت ہی سخت بیماری کی حالت تھی، سر میں شدید درد تھا اور بخار کی حالت میں تھے، اور اس بے چینی کے عالم میں بار بار آپ اپنے چہرے مبارک سے کمبل کو ہٹاتے تھے، پھر تھوڑی راحت کے بعد پھر ڈھانپ لیا کرتے تھے، ہٹاتے تھے ڈھانپ لیا کرتے تھے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک سے کمبل ہٹائی اور فرمانے لگے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت کرے، بد دعا دی آپ نے. اس کے بعد میں بیان فرمایا، لعنت کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء اکرام کی مزاروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. جب وہ لوگ چلے گئے، گزر گئے، ان کی وفات ہو گئی، اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا، ان لوگوں نے ان کے جسموں کے ساتھ جو حرکتیں کی، ان کی قبر کے پاس سجدے کی جگہ بنا لی. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں سبق دیا کہ چاہے نبی کی مزار ہی کیوں نہ ہو، نبی کی قبر ہی کیوں نہ ہو، وہ سجدہ گاہ نہیں بن سکتی ہے، صراحتاً منع ہے. بہت سارے لوگ اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا تردد میں دکھائی دیتے ہیں، جو ہمارے دیگر ایک مختلف نظریہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی حضرات کے پاس سجدہ کرنا شاید جائز ہے قبروں کے پاس میں. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے پاس بھی متفق ہے، ہمارے پاس بھی متفق علیہ ہے. احمد رضا خان صاحب وہ اپنے فتاوی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے فتووں میں ہے یہ صراحتاً، ان کے علماء بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے علماء تو پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے. لیکن امت بگڑ گئی اس کے اندر، گنجائشیں دی ہیں انہوں نے، اور جس طریقے سے بیانات کرتے ہیں وہ لوگ، اور جس طریقے سے بڑا ترا کر کے اولیاء اللہ کی تعریفیں وغیرہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں امت کے حالات بگڑ گئے. ورنہ فتویٰ ان کے پاس بھی وہی ہے، ہمارے پاس بھی وہی ہے، مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے. اب روکنے والے ہم زیادہ ہیں، وہ روکتے نہیں ہوں گے، تو ہم کو ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ وہاں بھی ہو گئے یا فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے، مسئلہ ان کے پاس بھی وہی ہے، مسئلہ ہمارے پاس بھی وہی ہے. تو قبر کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اب کچھ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، نہیں، اصحاب کہف پانچ تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر پھینکنے کے برابر ہے، خواہ مخواہ کی قیاس کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، حقیقی علم ہے نہیں کسی کو کتنے تھے کیا تھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ یوں کہیں گے، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف سات ہیں اور ان کا کتا آٹھواں تھا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آگے ذکر نہیں فرمایا، پہلے دو اقوال کے بعد میں رجمم بالغیب کہا ہے، اس قول کے بعد میں کچھ بھی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ قول صحیح ہے یا غلط ہے. آگے فرماتے ہیں، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو کہ کتنے تھے وہ لوگ. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو نہیں جانتے ہیں مگر تھوڑے لوگ ہی، یعنی ان کی تعداد کتنی تھی تھوڑے لوگوں کو ہی معلوم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے، ہاں چند لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، انا منہم، کہ جن لوگوں کو معلوم ہے ان میں سے میں بھی ہوں، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اور ان کی تعداد سات تھی، آٹھواں ان کا کتا تھا، انہوں نے یہی ذکر فرمایا ہے. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا مسئلہ، تو اس سلسلے میں بحث مت کریے الا مراء ظاہرا، مگر سرسری طور پر. رد کرنا ہے کسی قول کو تو رد کر کے چھوڑ دیجیے، واضح کرنا ہے واضح کر کے چھوڑ دیے. قرآن پاک نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بیان فرما دیا ہے اصحاب کہف کے بارے میں کہ ہم سچائی سے حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ایک انگریز مورخ ہے گبن نام کا، اس نے اصحاب کہف کی تاریخ کے ان کی اپنی کتابوں کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے اس نے لکھا ہے. قرآن پاک آگے بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف جو مدت رہے اپنے غار کے اندر 309 سال رہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے. ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 179 سال تھی، 179 سال وہ لوگ غار میں رہے ہیں. یہ ہماری تاریخ سے، چونکہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، ہم کو زیادہ معلوم ہے، ہمارے لوگوں سے واقعہ پہنچا ہے، اس نے اپنی تاریخ کے اعتبار سے ذکر کیا ہے. قرآن پہلے ہی کہتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم واقعہ بیان کریں گے ان کا سچائی کے ساتھ. تو قرآن کے مقابلے میں کوئی سچ نہیں ہو سکتا، اہل ایمان کا نظریہ یہ ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے ولا تستفتی فیہم منہم احدا، لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں کسی سے بھی کچھ بھی مت پوچھیا. ولا تستفتی، آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فیہم اصحاب کہف کے بارے میں، منہم لوگوں سے، احدن کسی کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، کیوں انگریزوں سے پوچھیں یا عیسائی مورخین سے، یہودی مورخین سے، زمانے کے تاریخ نگاروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تو ماننے میں تردد کی کیا بات ہے؟ والا دوسری بات یہاں یہ سمجھا دی گئی ہے، آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں آداب بتائے جا رہے ہیں اختلافی مسائل کے، فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، جہاں اختلاف رائے ہو، بہت ساری رائے پائی جاتی ہو، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بحث کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو آپ کو سچائی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ معلوم ہے، سرسری طور پر بیان کر دینا چاہیے. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، سرسری طور پر آپ بیان کر دیں، باقی یہ کہ اندر ڈیپ میں جانے کی یا یہ کہ بحث و مباحثہ کرتے رہنے کی، مستقل اس کے پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بہت بڑی تعلیم ہے امت کے عام طبقے کے لیے، عوام الناس کے لیے بہت بڑی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر کسی عالم کے ذریعے سے، مفتی کے ذریعے سے، کسی مسئلے کے اندر رہنمائی مل گئی اور اچھی پختگی کے ساتھ اس نے آپ کو بات بتا دی ہے، اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اچھے ذریعے سے معلوم کر لیا، معتبر ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا، پھر آپ کو تردد میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انہوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہی ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں کہ لوگ جو بگڑ رہے ہیں، کہ ایک تو دو چیزیں ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک بات یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی معتبر عالم دین سے یا مفتی سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو پختگی سے معلوم کر لیں، یہ عوام کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی کہہ رہا ہے تو اس کی تحقیق کریں پھر اپنے معتبر لوگوں سے. تحقیق کا رواج پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ تحقیق چل رہی ہے دنیا کے اندر، یہاں محقق وہ محقق یہ محقق، محققین پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی ابھی اس صدی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پہلے کے محققین ختم ہو گئے، نئے محققین وجود میں آئے ہیں. تو ان محققین کا نظریہ یہ ہے آج کل کے کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، بخاری شریف یا مسلم شریف، بخاری مسلم، بخاری مسلم. ہمارے علماء اکرام کی تحقیق کا ایک ذہن میں رکھنے کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اب تک کے علماء کرام کا، مفتیان نظام کا، ولی اللہ کا، صحابہ کرام کا جو نظریہ رہا ہے، وہ صرف کسی ایک کتاب کو، حدیث کی دیکھ کر کے مسئلہ حل کر لینا، جو مجتہدین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، مسئلے نکالنے والے، ان کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ میرے سامنے یہ آگئی حدیث تو بس ختم. وہ قرآن بھی دیکھتے ہیں حدیث کے ساتھ میں، دوسری حدیث بھی دیکھتے ہیں، تیسری حدیث بھی دیکھتے ہیں، صحابہ کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، صحابہ کے فتوے کو بھی دیکھتے ہیں، آس پاس کا پس منظر بھی دیکھتے ہیں، پھر مسئلہ طے کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے تحقیق. صرف ایک کتاب لے کر کے ہمارے پاس تحقیق ہے نہیں بول سکتے آپ. تحقیق کے لیے مثال کے طور پر کوئی واقعہ قرآن بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں تحقیق کر لوں گا، میرے پاس بخاری شریف ہے. تحقیق کے لیے استعداد صلاحیت چاہیے، تب جا کر تحقیق کر سکتے ہیں. صرف بخاری کا ترجمہ پڑھ لینے سے محقق تھوڑا ہی بن جائیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق کا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن میں بھی دیکھیں اس مسئلے کے بارے میں, صحابہ کرام کے عمل کو بھی دیکھیے, ان کے فتاوی کو بھی دیکھیے. بہرحال ہم کو جو ایک عوام الناس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے, جب آپ کو معتبر ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے اور وثوق کے ساتھ میں قابل اعتبار ذرائع سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں, پھر آپ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بحث مباحثہ ہو گیا, کچھ پوچھنے پوچھانے کا مسئلہ ہو گیا, آپ کہہ دیں کہ مجھے اپنے معتبر ذریعے سے یہ معلوم ہے اور میں اس پہ عمل کروں گا اور مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام الناس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. بحث مباحثے میں پڑھنا, جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سلسلے میں دلچسپی رہتی ہے. ہر ایک کا الگ الگ ذہن اور الگ الگ مزاج ہوتا ہے کہ بحث کرنے کی عادت ہے, علم نہیں ہے. بحث کرنے کی عادت ہے, علم نہیں ہے. اب ہوتا یہ کہ وہاں سے کریں گے کسی اور سے, دوسرے سے بحث کریں گے, وہ ایک سوال داغ دیتا ہے, وہ لے کے آ جاتے, پھر اس کا جواب ابھی فی الحال موجود نہیں ہے, پھر اپنے مفتی کے پاس آئیں گے, یہاں سے آدھی بات لے کے جائیں گے, پھر اس کو بولیں گے, پھر اس کے اوپر سوال داغے گا, پھر یہاں آئیں گے, کیونکہ جواب اس کے پاس میں موجود ہے نہیں پہلے سے, اب بول نہیں سکتا ہے. اس لیے مکمل اعتماد کے لیے پہلے اپنے عالم سے, مفتی سے پوچھ لیجئے, اس کے بعد میں اگر آپ کو بات پہنچا دینا ہے تو کہہ دیجئے کہ مجھے معتبر ذریعے سے یہ علم معلوم ہو گیا ہے, میں اس پر عمل کروں گا, آپ کو کرنا ہے کریے, میں کرنا ہے مت کریے. دوسروں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بہت زیادہ مسائل میں لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسروں سے معلوم ہونے کے بعد میں پھر معتبر جو چیزیں ان سے معلوم نہیں کرتے ہیں. تحقیق والوں سے معلوم ہونے کے بعد میں جو اصل مفتی حضرات ہیں یا علماء اکرام ہیں ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں لوگ, اسی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. زمانے کے اندر جو بات دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تبلیغی جو بھائی ہوتے ہیں بالکل نئے سرے سے لگے ہوئے ہیں, چھلے بھی لگ گئے ہیں, چار مہینے بھی لگ گئے ہیں, اب کوئی نیا بندہ آتا ہے اور قرآن حدیث پاک ایک اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ واقعات وہ ہیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں. حدیث پیش کر دی تو اس کو تردد ہو گیا, پرانی جو اس نے نماز پڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تردد میں آ گیا وہ, ارے یہ تو واقعتا حدیث کی کتاب کھول کے بتا رہا ہے بندہ, اس سے زیادہ اور کیا بات ہونی چاہیے. اب وہ اتنی حدیث بتانے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو جا رہا ہے. بھائی آپ کو معلوم کر لینا چاہیے, اتنے دنوں سے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے جو مفتیان اکرام پڑھتے آ رہے ہیں, علماء اکرام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور ایک بندہ آ کر کے لا کے بتا دیا آپ کو حدیث اور آپ سمجھنے لگے کہ واقعی یہی تحقیق ہے اور اب تک جو تحقیقیں پیش کی گئی وہ غلط ہے, یہ تحقیق کے نام کی تھوڑی چیز ہوتی ہے. تو ایسے ہی مسائل چل رہے ہیں. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ بات آئی ہے تو وہ بات آنے کے بعد آپ اپنے معتبر علماء سے بھی رابطہ کیجیے, اس کے بارے میں پوچھیے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں اب تک کی غلط تھی, کہ ہمارے مسائل اب تک کے غلط تھے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں, ایک عوام کی ذمہ داری ہے, عوام الناس کی جو اس مسئلے مسائل کے ڈیپ اور گہرائی میں دلائل میں نہیں رہتے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء کرام سے رجوع کریں اور کسی کی بھی تحقیق آنے پر اپنی تحقیق کو, ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے اپنے طور پر مطمئن ہو جائیں. بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہاں پر بھی, حیدرآباد میں اور یہاں پر بھی, وہ لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس مسئلے میں تردد ہے. مثال کے طور پر نماز میں آج کل جو رفع یدین کا مسئلہ ہے, آمین بالظہر کا مسئلہ ہے, فلاں کا مسئلہ, فلاں کا مسئلہ, یہ بہت زیادہ پیچیدہ چلتے ہیں مسئلے. اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے علماء کرام نے جو تحقیق سے ہم کو بتایا ہے وہ تحقیق یہ ہے اور ہم کو اس پہ جمے رہنا ہے. اس کے بعد ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کو اس حدیث کے ذریعے سے ملا ہے, اس پر ہم کو جمے رہنا ہے. اب وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتے رہتا ہے. تو ایک واحد راستہ ہے, اتفاق کا راستہ ہے, اتحاد کا راستہ ہے, اور آپسی اتفاق و اتحاد سے بھی زندگی گزر سکتی ہے. دوسرے ہے کہ بے اطمینانی والی کیفیت بھی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اس بارے میں لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی, کیا تھی, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے پاس حتمی علم ہے, یقینی علم ہے تو بیان کیجیے, یقینی علم نہیں ہے, معتبر ذرائع سے نہیں ہے تو قرآن ہم کو بیان کر دیا ہے. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا, آپ ہرگز مت فرمائیے کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کر لوں گا, الا ان شاء الله, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس کو ضرور ساتھ میں لگائیے. یہ وہی واقعہ ہے جو بالکل ابتداء پیش آیا تھا اس سورت کے شان نزول کے طور پر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں جب ان لوگوں نے سوال کیا کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار میں چھپے رہے، ان کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کرو، روح کا واقعہ ہمارے، روح کی حقیقت کیا ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرو، اور وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے اور ان پر حکومت کی، ہمارے سامنے اس کا واقعہ بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق کفار سے کہہ دیا کہ میں کل بیان کر دوں گا، کل بتا دوں گا اس واقعے کے تمہارے بارے میں تمہارے سامنے. کل آئے وہ لوگ، آپ نے فرمایا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی. دوسرے دن آئے تو کہا وحی نہیں آئی. تیسرے دن آئے تو 15 دن ایسے ہی ہوتا رہا. اب ان کے تانے شروع ہو گئے تھے ایک دو دن کے بعد ہی کہ اگر نبی ہے تو بتا دیتے. معلوم یہ ہوا کہ نبی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وحی نہیں نازل ہو رہی ہے. یہ وہ سوال تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ یہ وہ لے کر آئے تھے مدینہ جا کر. خاص طور پر مکے والے مدینہ جا کر کے یہ سوال ڈھونڈ کے تلاش کر کے لائے تھے ان سے باہم مشورہ کر کے، اور اس میں وحی نہیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا عالم ظاہر سی بات ہے، پھر ان کے تانے پہلے سے ہوا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں جو آئندہ کرنا ہے اس کے بارے میں ایسا مت فرمائیے کہ میں کروں گا ایسا، بلکہ آپ کہیے الا ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اس کا جو ہے استثنائی صورت بیان کر دی ہے، اور یہ استثنا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. آپ کسی بھی کام کو کرنے کی انجام دہی کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو کہنا چاہیے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، یا یہ میں یہ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا. اس طرح ہی صورت مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ کہنا مستحب ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے پروردگار کو یاد کیجئے جب آپ کے ذہن سے نکل جائے. جب اللہ کو بھول جائیں تو فوراً اللہ کو یاد کریے. اللہ کی یاد مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر یہ ذہن میں نہیں رہا آدمی کو کہ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اس جملے کے اندر کہ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کام کر لوں گا تو اللہ کو بھول گیا. اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کو یاد کرنا ہے یہ. اگر اللہ نے چاہا نہیں کہا، انشاءاللہ اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھول گیا. تو اگر یاد آ جائے تو فوراً انشاءاللہ کہہ لو. اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو فوراً انشاءاللہ کہہ لو. یہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. ہمارے حضرت والا دامت دوارکا رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. یہ جو چھوٹا جملہ ہے، یہ حفاظ کرام جو حافظ بننے والے ہیں یا کسی کو اپنا سبق یاد کرنا ہے ان کو 7 مرتبہ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ سبق سے پہلے پڑھ کر کے یاد کرنا چاہیے. ان کا اپنا تجربہ ہے اور ان کا مجرب عمل ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، دو جملے ہیں یہ، 7 مرتبہ پڑھ کر کے قرآن پاک کی آیت کو یا جو سبق آپ یاد کرنا چاہتے ہیں یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پختہ یاد رہے گا، مضبوطی سے یاد رہے گا. ان کا دیا ہوا نسخہ ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. مفسرین نے اسے ایک اور مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ جب اپنے پروردگار کو بھول جاؤ تو فوراً یاد کر لیا کرو. نماز کو پڑھنا اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز سے بھول ہو گئی فوراً نماز پڑھ لو. تو قضا نماز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً نماز کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو ادا کر لینا چاہیے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، آپ فرما دیجئے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ ہدایت والی چیزوں کے قریب. یعنی یہ تو اصحاب کہف کا واقعہ تم نے پوچھا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور مجھے امید ہے کہ پروردگار اس سے زیادہ ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کرتا رہے گا. مکے میں پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس موقع پر نازل ہونے والی صورت ہے یہ. مدینہ منورہ آنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات بھی ثابت ہوئے ہیں، بے شمار آیتیں بھی آئی ہیں، بے شمار احکامات بھی نازل ہوئے ہیں. تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں ابھی تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے تمہارے سامنے واضح کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ لوگ رکے رہے اپنے غار کے اندر 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور وہ لوگ زیادہ رہے مزید 9 سال. انداز بیان الگ ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غار میں رکے رہے وہ لوگ 300 سال، اور مزید اضافہ کیا انہوں نے 9 سال کا. ایک ساتھ نہیں بیان فرما دیا کہ 309 سال وہ لوگ غار کے اندر رہے، 300 سال غار میں رہے، پھر مزید 9 سال غار میں رہے. اصل میں یہ ہے کہ شمسی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے سالوں کے اندر. سورج کی تاریخ کے اعتبار سے، یعنی جو شمسی تاریخ کہلاتی ہے انگریزی تاریخ، ایک صدی ہونے پر، 100 سال ہونے پر اس کے 100 سال ہوں گے، تو قمری تاریخ کے اعتبار سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مزید 3 سال بڑھ جائیں گے. وہ 100 سال ہوتے ہیں سورج کے اور یہ 103 سال ہوتے ہیں. تو قرآن نے دونوں تاریخوں کو بیان کیا ہے. شمسی تاریخ سے دیکھیں گے تو 300 سال رہے, قمری تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 309 سال رہے, کیونکہ 3 صدیوں کے اندر 103 سال ہوتے رہیں گے, 3-3 سال کا اضافہ ہوتا رہے گا. تو اس طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن پاک نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ غار کے اندر وہ لوگ 300 سال رہے اور پھر مزید 9 سال. قل اللہ اعلم بما لبثوا, آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار زیادہ جانتا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے وہ لوگ جتنی مدت غار کے اندر رہے ہیں, اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ 309 سال رہے ہیں, 309 سال رہے ہیں, لہذا اس سلسلے میں کسی اور کی طرف رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. لہو غیب السماوات والارض, اللہ جانتا ہے اور جاننے کی وجہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کے غیب کا علم. لہو غیب السماوات والارض, کون کتنی دن رہے ہیں, کتنے دن رہنا ہے, سب اللہ کے قبضے میں ہے. اب صر بھی و اسمع, اللہ دیکھتا بھی بہترین طریقے سے ہے, سنتا بھی بہترین طریقے سے ہے, اس کا جاننا بھی نرالا ہے, دیکھنا بھی نرالا ہے. وہ دیکھتا ہے, دیکھ کر ہی بیان کر رہا ہے, سنتا ہے, سن کر ہی بیان کر رہا ہے. ما لہم بہ من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ولی, کوئی کارساز, کوئی مددگار نہیں ہے, اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے. بیان احکامات بیان کرنے کے اندر, قرآن وحی نازل کرنے کے اندر اللہ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا سنبھالنے والا ہے, اور اس کی ملکیت میں, اس کی حکومت کے اندر کوئی اور حکم چلانے والا نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا, آپ قرآن اس چیز کی تلاوت کیجئے لوگوں کے سامنے جو کتاب آپ کے پاس وحی کی جا رہی ہے. قرآن پاک کی آپ لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے رہیے. لا مبدل علی کلمات ہی, قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں, احکامات میں تبدیلی ہونے والے نہیں ہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور ٹھکانہ بھی تم ہرگز نہیں پاؤ گے. تو اس میں یہ واقعہ مفصل بیان ہوا اصحاب کہف کا, پھر اس کے بعد میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پورا واقعہ ہونے کے بعد کہ قرآن پاک لوگوں کو سنایا کیجئے, اور قرآن کے اندر تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. وحی جو آ گئی ہے اب اس کو کوئی اور وحی آنے والی نہیں ہے, کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پناہ لینے کی اگر کوشش کرو گے تو کوئی پناہ ملنے والی بھی نہیں ہے. صحیح علم کے لیے کوئی اور پناہ ہے نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اگر تم حقیقی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور پناہ تمہارے لیے ہونے والی نہیں ہے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اس کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ عیینہ بن حسن فزاری نام کا ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں, سرداروں میں شمار ہوتا تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک کا آدمی تھا, ہمیشہ صفائی کے ساتھ, ستھرائی کے ساتھ سردار تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ رہنے کا انداز مختلف تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دیکھا کہ حضرت صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں, جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غریب صحابہ اکرام بھی ہے. ان کا حال یہ تھا کہ کپڑے زیادہ اچھے نہیں تھے پہنے ہوئے, اور موسم شاید ہو سکتا ہے گرمی وغیرہ کا تھا, تو پسینے کا عالم تھا. تو اس نے دیکھ کر کہا کہ محمد یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں آتے ہیں, دیکھو تمہارے ساتھ رہنے والے کیسے لوگ ہیں, کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری شان چلی جائے گی, ہم ان کے ساتھ رہ کر کے بات کیسے سن سکیں گے, لہذا تم ایسا کرو کہ ان کی الگ مجلس رکھو, ہماری الگ مجلس رکھو, تو ہم تمہاری بات کو سنیں گے پھر, لہٰذا ہم ہو سکتا ہے ہم تمہاری بات کو مان لیں. پھر ہم نہیں ماننے کی وجہ یہ کہ تم جو ہے ان میں اور ہمارے میں امتیاز نہیں رکھتے ہو, فرق نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں. ان کا کام تو یہ ہے کہ جو غریب ہیں, فقر و افلاس میں ہیں, لیکن ان کا کام کیا ہے, یہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو کہاں چھوڑ کر جاؤ گے, ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. یریدون وجہہ, اور یہ جو اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکارتے ہیں, ان کا کام یہ ہے. ولا تعد عیناک عنہم, آپ کی آنکھیں ان سے نہیں پھرنی چاہیے, آپ چلے جانا ان کی الگ مجلس کرنا تو دور کی بات ہے, اپنی آنکھوں کو تک مت ہٹائیے ان لوگوں سے, یہ اس قابل لوگ ہیں. تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات یہ آئی تھی, چلو اچھا ہی ہے اگر میں ان کی الگ مجلس کر لوں, ان کی الگ مجلس کر لوں, یہ لوگ
امیر لوگ شمار ہوتے ہیں، بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، یہ ذہن میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی رونق کو چاہتے ہیں آپ؟ وہ امیر لوگ اگر آئیں گے آپ کی مجلس میں اور اس کے ذریعے سے اسلام کی رونق ہو سکتی ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کی رونق آپ چاہتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آپ مت اطاعت کیجئے، مت مان لیے ان لوگوں کی بات کو جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے ہمارے ذکر سے. تبھی ایسی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے، تکبر والی بات نکل رہی ہے اور بڑائی والی بات نکل رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس الگ ہو، ان کی مجلس الگ ہو، غریبوں کی مجلس الگ ہو، امیروں کی مجلس الگ ہو. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. یہ بات زبان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. اسلامی مزاج یہ نہیں ہے. واتبع ہواہ، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اپنے نفس، اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، یہ وہی بات کر سکتا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ یہ کہ اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. کوئی آدمی اگر حد سے بڑھ گیا ہو تبھی ایسی تفریق کے بعد امتیاز کی بات کر سکتا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے، اسلام کی نظریہ یہ ہے کہ غریب اور امیر ایک ہی صف میں ہونی چاہیے، غریب اور امیر ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہیے، ان کی مجلس الگ، ان کی مجلس الگ، ایسا کوئی امتیازی فرق نہیں ملحوظ رکھا گیا ہے. سب کی ایک ہی مجلس ہوگی، سب ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، سب کے سامنے ایک ہی بات کی جائے گی، اور ان لوگوں کی خاطر اسلام، ان لوگوں کو اسلام سے کچھ تقویت ہونے والی نہیں ہے. تقویت تو ہمیشہ اسلام کو غریب لوگوں سے ہی پہنچی ہے، غربا سے ہی اسلام کو تقویت ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا ابو سفیان نے، ابو سفیان سے ہرقل نے جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں ان کے فالوور غریب ہیں امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ غریب ہی زیادہ ہیں. تو ہرقل نے فوراً کہا کہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ میں ضابطہ یہی رہا ہے کہ شروع شروع فالو کرنے والے غریب ہی ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سچے پیغمبر ہیں، ان کے فالو کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے غریب لوگ ہی ہیں. تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ غریب اور امیر کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ سے ضابطہ یہ رہا ہے کہ غربت والے لوگ ہی زیادہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. امیری آنے کے بعد تو حالات بدل جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کا مشہور واقعہ ہے، ہم نے غریبی اور افلاسی کے اندر بڑے بڑے امتحانات پاس کر لیے ہیں. جب سے یہ پیسہ وغیرہ مال و دولت کے خزانے آ گئے ہیں، ہمیں مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اطاعت میں ہم کیسے اپنے آپ کو لگائیں. مال آنے کے بعد میں اپنی آدمی مال کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کو مت مانیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے، اور وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، آپ ایسے لوگوں کی بات مت مانیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، آگے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے بعد میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک سے خاص لگاؤ کی تعلق کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع للدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.